بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 جنوری 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مدثر کی آیات 11-31 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة مدثر کی آیات ہیں، ابتدائی آیات، پہلی آیت سے لے کر اور آیت نمبر 30 تک ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. ابتدائی کچھ آیات، خاص طور پر 8 آیات، ابتدائی 7 آیات، 8 نہیں 7 آیات، اس پہ براہ راست خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور پچھلے جمعے اس پر گفتگو ہو چکی ہے. صرف ربط مضمون کے لیے، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو باتوں کا اعادہ کروں گا. یہ سورہ مبارکہ بھی بالکل ابتدائی دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس کی ابتدائی آیات بھی غالباً دوسری وحی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کسی کے نزدیک دوسری، کسی کے نزدیک تیسری، لیکن یہ کہ بالکل ابتدائی دور کی ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے. سورہ علق کی ابتدائی آیات سب کو معلوم ہے، پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی، اور پھر دوسری وحی یہ ہے سورہ المدثر کی ابتدائی 8 آیات. اس میں خاص خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور محبت بھرا انداز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. یا ایوہ المدثر، اے لحاف میں یا کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اب انذار کرو، خبردار کرو. جو بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اب اس کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے کہ وہ کسی ذمہ داری ہے کیا. آغاز اس کا انذار ہے، خبردار کر دو لوگوں کو، یہ جس خواب غفلت میں مزے لوٹ رہے ہیں خواب غفلت کے، اس سے جگاؤ، بیدار کرو، وارن کر دو. اور وارن کس سے کرنا ہے؟ وہ آخرت کا دن جب حساب کتاب ہوگا. یہ ہے سب سے اہم ترین خبر جو نبی یا رسول لے کر آتے ہیں، ورنہ انسان جو ہے اس کا معاملہ وہ ہے جو کہا گیا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد شعور کی آنکھ کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ مر رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک خاص روٹین ہے جس کی جو شروع کر دی جاتی ہے. آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ذرا تین سال کا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ مونٹیسری میں داخل کر دیں گے، یا اور بھی اس سے پری مونٹیسری بھی شاید کوئی ہو چکی ہو اور اس میں بھی داخلہ ضروری ہو گیا ہو. ایک روٹین ہے. ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات تو سب کو پتا ہے کہ مر تو رہے ہیں، یا کوئی شخص بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے. جو لوگ آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے اور جن کے دم قدم سے دنیا کی رونق تھی، وہ اب سب کے سب جو ہیں وہ اب زمین کا بن چکے ہیں، پیوند بن چکے ہیں، پیوند خاک ہو چکے ہیں. موت بھی آ رہی ہے، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، لیکن ہماری اصل ابتدا کیا ہے؟ کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ خود بخود زمین سے اگ پڑے ہیں، آسمان سے ٹپک پڑے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. کیوں پیدا کیے گئے نہ یہ پتا ہے نہ یہ معلوم ہے کہ موت کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے، کیا حالات ہے، کچھ نہیں پتا. اب نبی اور رسول آ کر خبر دیتے ہیں کہ نہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ بس اسی پر خاتمہ ہے اور دنیا میں آئے ہو موج اڑانے کے لیے، اور صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ دنیا میں اپنا نام کماؤ، دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسائشیں حاصل کرو، کامیابیاں حاصل کرو، شاید اس مقصد کے لیے آئے ہو. نہیں، غلط، بالکل غلط. حقیقت کچھ اور ہے. ایک رب ہے، مالک اور خالق ہے، اس نے تمہیں بھیجا ہے، اور تمہاری کل زندگی یہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں کو انتقال کر گئے. یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے اصل زندگی کا، بہت ہی ناپائیدار بھی ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے کہ اسی کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں اصل زندگی. یہ تو امتحانی وقفہ ہے، اور یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، سختی سے، تکلیف سے، آسائشوں سے، سہولتوں سے. کچھ اللہ نے دے کر آزمایا، کسی سے کچھ چھین کر لے کر آزمایا، کسی کو پریشانیوں سے، کسی کو جو ہے وہ اس کے برعکس تفریحات جو ہے اس کو دے دی طرح طرح کی. سب امتحان ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ایک عمل کا جا کر اللہ کے یہاں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، اور پھر تمہارا اصل میں معین ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، یہ نہیں ہے دنیا. یہ بالکل ہی اور بات ہے. یہ ہے انذار، سوئے ہوئے کو بیدار کرنا. حقیقت سے دور ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہو، کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان کا انجام خسارہ اور ناکامی، بہت بڑی ناکامی. یہ ہے پیغام جو دیا جاتا ہے، اور ہر نبی اور رسول نے آ کر اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا. وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. اللہ واقعی بڑا ہو جائے زمین پر، اصل میں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا. ہم کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے کہہ دیا، کیا عمل سے بھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ اب یہ اس کے تقاضے بھی ہوں گے. اور جو کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے سب سے، اور اسی زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری بات چلے گی، آسمانی ہدایت وہ ہمارے پاؤں تلے، اس کو ہم جلائیں گے جس کو تم آسمانی ہدایت کہہ رہے ہو، ہم اس کو گٹر میں پھینک دیں گے. معاذ اللہ، کر رہے ہیں وہ، اس کا کیا مطلب؟ ہم اس ساری بات کو سرے سے نہیں مانتے، ہم ہی بڑے ہیں، جو سول سپریم پاور اور ارتھ ہم ہیں, اب نیو ورلڈ آرڈر ہمارا چلے گا. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے وفادار ہیں, کہتے ہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اب ان کے لیے چیلنج ہے, وہ ان کی بالادستی کو اور ان کا جو ہے اس وقت اختیار اس کو اس کے تحت رہیں, اس کو قبول کر کے نیچے بن کر رہیں, یا کہیں کہ نہیں حقیقت وہی ہے کہ رب ہی بڑا ہے اور تم باغی ہو اللہ کے. یہ ہے فرق. تو صرف اللہ اکبر کہنے سے تو ہم نے اللہ کو بڑا نہیں مان لیا, اللہ کو بڑا ماننے کا کچھ اور مطلب. پھر جو اللہ کے باغی ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ چیلنج ہے ہمارے لیے. قرآن تو صاف کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور ہم ان کے ایجنڈے کے اوپر چلیں اور ان کی جو ہے وہ ڈکٹیشن لے کر اس کے مطابق ہم چاہیں کہ دنیا میں ترقی کریں, اور پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ اکبر, اذان دینے میں بھی پیچھے نہ ہوں, تو اپنی عقل کا باطن کریں. تو نبی آتا تھا اور اس کے ذمہ یہ بھی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم اور غالب کرنا ہے, بڑا کر کے دکھانا ہے اللہ. تو اس دو آیات میں رسالت کا جو کی اہم ذمہ داری ہے اس کا آغاز اور اس کا منتہا مقصود دنیا میں دونوں کو واضح کر دیا گیا. اور مزید ہدایات دی گئی, ترجمہ کر لیتا ہوں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ہر قسم کی گندگی سے ناپاکی سے دور رہیے, وہ حسی ہو یا معنوی نجاست ہو. اس میں شرک کی نجاست سب سے زیادہ خوفناک نجاست ہے, یہ سب شامل ہے اس میں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اور آپ دوسروں پر احسان نہ کیجئے اس توقع میں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے بھلائی کریں اور آپ کے ساتھ احسان کریں, بلکہ اب یہ جو کار خیر دنیا کو جگانا ہے, بیدار کرنا ہے, انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے, یہ جو جد و جہد آپ کو کرنی ہے, اس پر کسی سے کوئی آپ یہ توقع نہ رکھیں. دل میں ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آپ کی اس محنت اور آپ کے اس احسان کا کوئی بدلہ بھی چکا ہے, نہیں, بس صرف اللہ کے لیے آپ نے یہ کام کرنا, کوئی اور مقصد نہ ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب ہی سے امید رکھیے, اسی کی خاطر صبر کیجئے. مشکلات پر جو بھی تکالیف آتی ہیں ان کو صبر سے جھیلیے. یہ ہیں ابتدائی آیات جس پر گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہو چکی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, آگے فرمایا کہ جب بجنے لگے گی وہ کھوکھری چیز, ناکور وہ ہوتا ہے جس میں پھونک مارتے ہیں تو آواز زور سے نکلتی, نقارہ کہیں, ایک پھونک ماریں گے تو آواز کہیں میلوں تک دور جائے گی. تو جہنم جب وہ آخرت کا وقت آئے گا اور اس میں بھی جو ہے وہ دو مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہلاکت طاری ہونی ہے. مر تو سب ہی رہے ہیں لیکن ایک وقت میں آ کر خاتمہ ہو جائے گا اس پلینٹ کے اوپر حیات کا ٹوٹل, بلکہ اس سے آگے تک کہاں اثرات جاتے ہیں یہ بھی اس پر اختلاف ہے. وہ قیامت ایک بہت بڑی شے ہے, ہمارا مسئلہ اس وقت اس دنیا کا ہے, اس زمین کا ہے, اس سے ٹوٹل ایک ہی وقت میں سب کا خاتمہ ہونا ہے, اور وہ ہے الساعہ, وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بساط بچھائی ہے اور انسان یہاں پیدا کیے ہیں, انہوں نے آزمائش میں ڈالا ہے, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ کر, اختتام کو پہنچ کر, اور وہاں پر سٹاپ ہو جائے گا. پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد, وہ عرصہ کتنا ہے نہیں معلوم, پھر پھونکا جائے گا اس میں, اور وہ وقت ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت شدید وقت ہوگا. وہ میدان حشر میں جب اٹھیں گے, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, اور وہ دن جو ہے وہ بہت ہی بھاری دن ہوگا, بہت سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, جو آج انکار کر رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, بس ہم یہاں مٹی میں مل کر مٹی ہوگا, یہ ختم ہے, خاتمہ, دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, ہم نہیں مانتے. ان کافروں کے لیے تو وہ بہت ہی سخت دن ہوگا. ذبنی ومن خلقت وحیدا, فرمایا کہ اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور جس کو بھی جسے میں نے بنایا ہے اکیلا تنے تنہا. اب یہاں جیسے سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, زبنی ومن یکذب بهذا الحدیث ایک جگہ آیا, فزبنی والنعمہ واولی النعمہ وزبنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا, کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ انہیں حق بات سنا رہے ہیں, اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں, اور جواباً آپ کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے, معاذ اللہ مجنون ہیں, دیوانگی طاری ہو گئی ہے, شاعر ہیں, کاہن ہیں, ساحر ہیں, سب باتیں کہیں گئی. اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کی وجہ سے ایک شدید بوجھ بھی ہوتا تھا کہ کل تک ان کی آنکھوں کا تارا تھا اور آج کس طریقے سے مجھے ایسی ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. الصادق اور الامین کہنے والے جو ہیں اب جان خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے انہیں, فکر نہ کیجیے, یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کو کہنے دیجیے, یہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے آپ کا, اور میں ہی کافی ہوں نمٹنے کے لیے. یہی بات آئی ہے سورہ مزمل میں بھی اور یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے دلاسا دیا گیا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے تنے تنہا. یہ کفار میں سرداران قریش میں ایک خاص شخص تھا جس کو قرآن نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے, اور یہ اس کا ذکر سورہ قلم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ولید بن مغیرہ. اور اس پر آگے بھی اس کی گفتگو چل رہی ہے کہ یہ جو مخالفت میں پیش پیش ہے, جس پر اللہ نے تو بڑے احسانات کیے, دنیا میں اللہ نے اسے مال اور اولاد سے نوازا ہے, اب اس سے میں خود نمٹوں گا. اس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور اس کے لیے شدید وارننگ ہے, شدید وارننگ. وہ پرسنل لیول پر اللہ کہہ رہے ہیں اس کو تو میں سمجھ لوں گا اچھی طرح, اور اصل میں تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس وقت اللہ نے اس کو کچھ چھوٹ دی ہے لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور یہ اپنے کیفر و کردار کو پہنچے گا, اور میں خود اس کا جو ہے اسے اس انجام تک پہنچاؤں گا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, جسے میں نے پیدا کیا ہے تنے تنہا. اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے دو طرح کا مفہوم اس کے اندر امکان ہے, دو مفاہیم کا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اور شریک نہیں ہے اس کی خلقت میں, جیسے میں نے سب کو پیدا کیا میں نے ہی اس کو پیدا کیا ہے, خالق اور مالک صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے تنہا, کوئی اور نہیں ہے پیدا کرنے والا. اور ایک یہ کہ اس کو پیدا کیا جب آیا تھا تو تنہا تھا, اس وقت کوئی مال و اسباب اس کے ساتھ نہیں تھے, جیسے کہ ہر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مال لے کر تو نہیں آتا ساتھ, تو یہ اکیلا ہی پیدا ہوا تھا جیسے کہ اور لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ اپنے علاقے کا بہت بڑا سردار, بیٹے بھی اللہ نے اسے خوب دیے اور اس کی جائیداد بھی بہت تھی, تو مکے کے سرداران میں اس کا ایک نمایاں مقام تھا, اور بیٹے بھی بڑے باحیثیت تھے. چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا وجعلت له مالا ممدودا, ہاں اور میں نے ہی اس کو دیا ہے پھیلا ہوا مال, اس کا کاروبار بہت وسیع ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بکثرت دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے. وبنین شہودا, اور میں نے ہی اس کے لیے فراہم کیے ہیں, اسے عطا کیے ہیں وہ بیٹے کے جو حاضر باش ہیں, موجود ہیں اس کی نگاہوں کے سامنے. دس یا بارہ بیٹوں کا ذکر آتا ہے اس شخص کے کہ اللہ نے اس کو دیے تھے, اور قبائلی زندگی میں بیٹوں کا ہونا اور جوان بیٹوں کا ہونا یہ بھی ایک عزت اور شرف کا باعث سمجھا جاتا تھا. وہ اتنے دست و بازو ہیں, قبائلی زندگی میں اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. آج کل تو تین سے چوتھا, تیسرے سے چوتھا بچہ پیدا ہو جائے تو تشویش شروع ہو جاتی ہے, سب لوگ جو ہیں وہ تعزیت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن بہرحال وہاں تو معاملہ اس دور میں یہ تھا. اور انہی میں خالد بن ولید بھی ہیں کے بیٹوں، جسے اللہ نے وہ اونچا مقام عطا کیا. تو یہ ولید بن مغیرہ اسی کے بیٹے، خالد بن ولید. تو بیٹے وہ کہ جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. والی محترم رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی سے فرماتے تھے کہ بیٹوں کا سامنے موجود ہونا جو انسان کے لیے راحت اور خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ انہیں ہوگا جو اب بیٹوں کو جو ہے ایکسپورٹ کر چکے ہیں. والدین بوڑھے موجود ہیں، ایک بیٹا آسٹریلیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک جو ہے لندن میں ہے، ایک بیٹی جو ہے وہ کینیڈا میں ہے. تو بیٹے ہیں لیکن سامنے نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ بنین شہودا، بیٹے وہ کہ جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کثرت سے اولاد بھی دی اور جو ہر وقت اس کے دست و بازو ہیں. وہ مہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی خوب، یعنی زندگی دنیاوی ترقی کے سارے اسباب اس کو اللہ نے عطا کیے، خوشحالی. ثم یتبع النزید، اور پھر وہ لالچ رکھتا ہے، تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں. یعنی جتنا کچھ مل گیا اس کی حوث تو ختم نہیں ہوتی انسان کی، اور ملے اور ملے. کلا، ہرگز نہیں. انہو کان لی آیاتنا عنیدا، یہ وہ شخص ہے جو ہماری آیات کا دشمن ہے، مخالف. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن، یہ جو وحی نازل ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ نوع انسانی کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی نعمت، اور یہ اس کا دشمن ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھاؤں گا ایک چڑھائی، یعنی آگے بڑی سخت سخت مراحل سے اس کو گزرنا ہوگا جہنم. ایک عذاب اس میں جہنم میں یہ بھی ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے اسے پہاڑ پر چڑھنے کو کہا جائے گا، گھسٹتا 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 وہ مشکل سے وہ چوٹی پر پہنچے گا، اور پھر دھکا دے کر نیچے گرا دیا جائے گا، پھر اثر نو چڑھو. مختلف شکلیں ہوں گی عذاب کی اس جہنم کے اندر. تو انتہائی سخت عذاب جو ہے اسے دوچار کروں گا. اور یہاں بھی دیکھیں پرسنل لیول پر، سأرهقه، میں اسے چڑھاؤں گا وہ چڑھائی. انہ فکر وقدر، اب وہ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالی نے اس کے اوپر اس وقت جو سخت ترین تبصرہ کیا ہے، اصل میں اس کا سبب ہے جو آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی اور قرآن جو ہے سنانا شروع کیا لوگوں تک، وہی آ رہی ہے، تو عربوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ یہ کلام غیر معمولی ہے، اس کے اندر بڑا اثر ہے، جادو اثر کلام ہے، اور ایسے کلام کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ایسا کوئی کلام پیش کر سکیں. اور دل میں جا کے اترتا ہے، اور اس لیے کہ انسانی فطرت کو کے دروازوں پر دستک دینے والا کلام. تو اب انہوں نے تو آپس میں ان کے لیے جو چودراہٹ تھی ان کی، قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بت پرستی کا نظام جو بنا لیا تھا انہوں نے بیت اللہ میں، اب وہی ان کی ایک چودراہٹ کا ذریعہ بن گیا تھا کہ تمام قبائل عرب کے بت جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، نذرانے ادھر آتے ہیں، ان کے لیے ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی بت کدے کے، اس بت پرستی کے نظام کی وجہ سے انہیں جو ہے ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سرداران قریش کا جو اصل ذریعہ معاش تھا وہ کیا ہے؟ تجارت. عرب کے اندر خاص طور پہ مکے کے آس پاس تو گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں ہے. تو تجارت، یمن کی طرف جاتے تھے وہ سردیوں میں، اور یمن سے جو ہے وہ سامان وہاں پہنچاتے بھی تھے اور لے کر آتے تھے جو فار ایسٹ سے جو کچھ آتا تھا، اور پھر وہ گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، وہی مال تجارت لے کر شام پہنچتے تھے اور اس کے ذریعے پھر وہ یورپ کی طرف سارا مال جاتا تھا. ٹریڈ روٹ پر ان کی مونوپلی تھی. اب انہیں اندازہ ہوا کہ اگر ہم ان کی دبات مان لیں اور جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو ہمارا تو سارا نظام ہی بگڑ جائے گا. اس بت پرستی کے نظام کی بدولت ہی ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. وہ خوب سمجھتے تھے کہ اس کی زد کہاں پڑ رہی ہے, برا نظام جو ہے اس سے تہس نہس ہو جائے گا. لہذا مخالفت کرنی ہے تو جب حج کا پہلی مرتبہ, حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور تمام قبائل عرب جو ہیں وہاں سے لوگ آتے تھے, حج شکل اس کی بدلی ہوئی تھی لیکن حج تو ہوتا تھا. جب حج کا موسم قریب آیا اور وہ وقت قریب آیا تو اب سرداران قریش سر جوڑ کر بیٹھے کہ دوسرے قبائل عرب آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بھی اپنا پیغام پہنچائیں گے اور ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے, تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں. پہلے سے ایک پروپیگنڈا تیار کیا جائے کہ یہ شخص ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. تو اس کلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے کہ یہ کیا ہے. تو اس میں جب یہ ایک پوری ان کی مشاورت بیٹھی ہے اور اس میں یہ سب سے نمایاں سردار یہی تھا ولید بن مغیرہ, ابو جہل بھی تھا اور بھی سب تھے, تو غور ہوتا رہا ہوتا رہا کہ کیا اس کو ہم کہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے. اب وہ چونکہ بڑا سردار ہے اب یہ سوچ کر کہتا ہے کہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاعر ہوں, شاعروں کو تو میں خوب جانتا ہوں, یہ تو مختلف ہے, تو یہ بات تو لوگ نہیں مانیں گے. کاہن ہے, نہیں کاہن بھی جو ہے وہ لوگ بھی بڑے ہی اور قسم کے ہوتے ہیں, ان کا کردار, ان کے اخلاق اور کاہنوں کا کردار اور ان کے اخلاق زمین آسمان کا فرق ہے, اور ان کے جو گفتگو ہوتی ہے وہ اور ہی طرح کی ہوتی ہے. مجنون ہیں, پاگل ہیں, نہیں ان کی حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ ہاں یہ پاگل ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہ آنے والے تو نہیں مانیں گے. اب یہ مشاورت چل رہی تھی تو ابو جہل نے کہا کہ بھئی کچھ طے کر کے اٹھو. اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس شخص پر بھی کچھ اثر ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے حوالے سے یہ کچھ سافٹ کارنر رکھتا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر میں آ جائے, ان کے جادو میں آ جائے. ان کے اپنے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, تو یہ بہت بڑا ایک ڈیمیج ہوگا. تو ابو جہل نے زور دے کر کہا کہ تم کوئی ایک رائے تو بناؤ نا, ورنہ پھر سب لوگ جو ہے وہ اس کی بات ماننا شروع کریں گے. اب اسے اندازہ ہوا کہ اس کی چودراہٹ کو بھی خطرہ ہے. اس پر اس نے ایک خاص انداز سے, جیسے سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت بڑا مدبر مفکر اپنے وقت کا دانا اور وہ غور کر رہا ہے, تو اس وقت جو اس کے اثرات کیفیات تھیں اور اس کی جو باڈی لینگویج تھی اسے قرآن مجید نے یہاں پر الفاظ کی شکل دی ہے بڑی خوبصورتی سے. انہ فکر وقدر, اس نے غور و فکر کیا اور ایک دل میں ایک اندازہ ٹھہرایا, یعنی جسچر دے رہا ہے. وہ سب کی نگاہیں اس کی طرف ہیں اور اب وہ ایک سوچ میں غور و فکر کے اندر مبتلا ہے. فقتل کیف قدر, اور پھر ہلاک ہو جائے کہ کیا اس نے اندازہ کیا, یعنی اینڈ پر جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ ہلاک ہو کہ کس نتیجے پر پہنچا. ثم قتل کیف قدر, پھر ہلاک ہو اور مارا جائے کہ کیا اس نے اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر, پھر اس نے ایک نظر ڈالی حاضرین پر سب لوگوں کے سامنے. ثم عبس وبصر, پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. یہ مختلف کے جو باڈی لینگویج, شکل بنانا, کچھ غور و فکر کرنا, وہ سب قرآن مجید اس کی ایک تصویر کشی کر رہا ہے. ثم ادبر, اور پھر وہ پیچھے ہٹا, دو چار قدم پیچھے ہٹا. واستکبر, اور بہت ہی تکبر کے ساتھ اس نے یہ کیا بات کہی. فقال ان هذا الا سحر یؤثر, نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہاں جادو اثر کلام ہے, ہم اس کو کہیں گے یہ ایک جادو ہے, اور جادو تو ہر دور میں چلا آتا رہا ہے, کوئی نہ کوئی شکل ہوتی تھی جادو کی, یہ اس کا کلام جو ہے اس میں بھی ایک جادوئی تاثیر رکھتا ہے, اور یہ شخص ساحر ہے جادوگر. یہاں پر تا نا کر ٹوٹی ہے. ان ہذا الا قول البشر, مزید اس نے وضاحت یہ بھی کر دی کہ نہیں، یہ ایک انسانی کلام ہی ہے، یعنی ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اسے اس لیے بھی کہنا پڑا کہ کوئی اس کے بارے میں غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ وہ بھی اس قرآن کو اللہ کا کلام اور آسمانی کتاب سمجھ رہا ہے۔ اپنی پوزیشن اس نے صاف کر دی، اس لیے کہ چودراہٹ کا مسئلہ تھا اس کا، اندر سے اسے بھی یقین تھا کہ یہ کلام واقعی حق ہے، بات سمجھ چکا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی شخص پر پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ سخت کامنٹ کیے۔ باری محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے، یہ کفار سرداران قریش کا منافق تھا۔ ایک منافق ہوتا ہے نا، زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، حقیقت میں اندر ایمان نہیں ہے۔ ایک وہ نظام شرک کو مان رہا ہے، حقیقت میں نظام اندر سے اللہ کو جان چکا ہے اور مان چکا ہے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باطل نظام کا حصہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ کردار جس پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قلم، اس کے اندر بھی اسی کردار کو نقشہ کشی کی گئی تھی۔ سأصلیہ سقر، میں اسے ڈال دوں گا، جھونک دوں گا سقر، جہنم کی آگ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے وہ سقر، وہ آگ کیسی ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ باقی رکھے گی کسی کو اور نہ چھوڑے گی، یعنی اس میں جو بھی ہوگا نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ لواحۃ للبشر، اور وہ جھلس دینے والی ہوگی چمڑی کو۔ بشر کا لفظ جو ہے انسان کے لیے بھی آتا ہے، اور انسان کی جو جلد ہے یہ بھی بشر، عربی زبان میں اس کو بشر کہتے ہیں۔ اس جلد کو، اس کھال کو جھلس کے رکھ دے گی، اور اسی کے حوالے سے قرآن مجید میں مزید وضاحت اور مقامات پر آئی ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل کر بالکل سیاہ ہو جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو لواحۃ للبشر، علیہا 19، اس پر مامور ہیں 19، یعنی 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر مامور ہیں، جو داروغہ ہیں جہنم کے۔ اس کے بعد جو آیات آگے آ رہی ہیں وہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آئی ہیں، کچھ وقفے کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں پر جو جہنم کے داروغوں کا ذکر ہوا، اور 19 کی ایک فگر بھی جو ہے وہ واضح کر دی گئی، معین کر دی گئی، اس پر بھی مشرکین مکہ کو اور سرداران قریش کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا کہ 19 کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر 19 ہی ہیں تو ان کے ساتھ تو نمٹنا کوئی مشکل بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے ہی کہا کہ بھائی اب تم بتاؤ، تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ 19 میں سے کون کس کس کو سنبھالے گا، تو ایک بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا جی 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی دو کی فکر تم کرو۔ اب یہ مذاق بن رہے ہیں لفظ 19 کے حوالے سے، تو اب اس پر تبصرہ ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو جہنم پر مامور کیے ہیں فرشتے، وہ جو بھی ہیں اس کے داروغہ جن کا ذکر ہوا کہ وہ 19 ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی قوت کو تم نہیں سمجھ سکتے، اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، ایک حدیث کی روح سے تورات میں بھی الفاظ آئے تھے 19 کا عدد، کے جہنم پر جو داروغہ ہیں وہ 19 ہیں، اور یہ ایک حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ تورات میں بھی فرشتوں کا ذکر جو کیا گیا ہے، داروغہ جہنم، وہ 19 ہیں۔ اب اس کو بھی ذہن میں رکھیے، فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور یہ جو ہم نے ان کی تعداد کا کو تعین کر دی ہے، بتایا ہے کہ 19 ہے، تو یہ بھی اصل میں کافروں کے لیے ایک آزمائش اللہ نے رکھ دی ہے، کافروں کے لیے تو یہ بھی آزمائش بن گئی، گویا اس کے ذریعے سے وہ اور زیادہ حق سے دور ہو رہے ہیں اور اپنا خوب سے باطن جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اندر سے ان کے کتنا کینہ بھرا ہوا ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، سرزمین عرب میں رہنے والے اہل کتاب، جب وہ یہ بات سنیں گے تو انہیں یقین آئے گا کہ ہاں واقعی یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ تورات میں بھی 19 ہی کی فگر ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا، اور تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو. اہل ایمان کو یہ سن کر کہ وہ 19 ہیں، قطعاً انہیں تو کوئی اس قسم کا اشتباہ نہیں لاحق ہوا، اس قسم کا کوئی اشکال، کوئی سوال ان کے ذہنوں میں نہیں آیا، اور بلکہ ان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے جو سچے اہل ایمان ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ دھوکے میں نہ رہیں، شک میں نہ پڑیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور سچے مومن ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، کفر ہے، نفاق ہے، وہ لوگ یہ کہیں، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر یہ کہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد تھا؟ یعنی ان کو اعتراض کا جو موقع ہاتھ آ رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اس قسم کی سچویشن میں جو ان کے اندر پہلے گند ہے اس گند میں اور اضافہ ہو. اور اسی طریقے سے جو آج کل کے بڑے بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں وہ بھی قرآن پر اور حدیث پر بہت سے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور اس سے ان کا ہی خوب سے باطن جو ہے اور بڑھ کر سامنے نمایاں ہو رہا ہے، اور دنیا تو ہے ہی آزمائش، اور وہ اپنے لیے آخرت کے عذاب کو سخت سے سختر بنا رہے ہیں، لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہے، اس یہاں تو چھوٹ دی ہوئی ہے نا. لہذا فکرے چست کرنا قرآن پر، احادیث پر، اور اس سے وہ کچھ لوگوں کو تو بڑے خوش کر دیتے ہیں، کیا نقطہ نکال کے لائے ہیں، کیسا جو ہے یہ انہوں نے اس وقت سکور کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا وہ سمجھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، جتنا اندر باطن کے اندر خباثت اور گند بھرا ہوا ہے وہ خوب واضح ہو، اور پھر یہ سخت ترین عذاب کے مستحق بنے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آزمائش سے جو مقصد ہے. چنانچہ اہل ایمان کو ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اصل میسج یہ، ہر شخص اپنے لیے کمائی کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی قرآن پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی کچھ لوگوں کے ایمان میں اور ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو بدباطن ہیں ان کا خبص اور بڑھ رہا ہے، اور وہ اس قسم کی چیزوں کو اب بنیاد بنا کر وہ اپنی غلط روی کے لیے گویا کہ ایک جواز بنا لیتے ہیں اور اس میں اور آگے بڑھتے ہیں. تو وہی آیات ہیں، لیکن ان کو پڑھ کر سچے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ان کو پڑھ کر جو اندر سے بدباطن ہیں ان کی اس بدباطنی کے اندر اور اس کیفیت میں اضافہ ہوگا. وما يعلم جنود ربك الا هو، اور تم نہیں جانتے، نہیں معلوم کسی کو کہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے. اور یہاں پیچھے بات آ گئی کہ وہ 19 کا جو عدد تھا، اور ملائکہ اور ایک فرشتے کی قوت کتنی ہے اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تو وہ لشکر اور ہی ہیں. وما ہی الا ذکرا للبشر، اور اے نبی یہ جو آپ سنا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن سنا رہے ہیں، یہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے ایک تذکیر، وعظ، نصیحت، یاد دہانی، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں اور اخروی کامیابی اور ناکامی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکیں۔ یہاں پہلا رکوع مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا۔ 28 جنوری 2016 ابھی تازہ جو خبر آئی ہے، تھر کے علاقے میں صرف جنوری کے مہینے میں 121 بچے غذائی قلت کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک طرف دولت کے انبار ہیں اور قارونیت ہے اور دوسری طرف افلاس ہے، درماندگی ہے، فقر ہے، کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے غذائی قلت کی وجہ سے، کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آخر سے سس کے مرنا، اور منصوبے کون کیسے کیسے بڑے بڑے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ دھوکہ اور سراب۔ حالانکہ ایک بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا، ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کیا ان کا انداز تھا اور کس قدر وہ اس میں انہیں فکر دامنگیر رہتی تھی کہ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس کی حدود پھیل رہی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، یا اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اور جو راتوں کو پھر کے جائزہ لیتے تھے اور اپنے گورنروں کو بھی ہدایت کی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھا جو ہے یہودی، وہ خیرات مانگ رہا تھا اور وہ ہاتھ پھیلائے کہیں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کیوں اس کو ضرورت پڑی ہے، اسلامی ریاست کے اندر ریاست کفیل ہے بنیادی ضروریات کی۔ فوراً وظیفے لگا دیے گئے، یہ ریاست اسلامی ریاست کا تو مطلب ہی یہی ہے، نہ صرف وہاں کے بسنے والے مسلمان بلکہ غیر مسلم اس ریاست کے جو شہری ہوں گے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی کفالت، حفاظت ریاست کے ذمے ہے، اور اگر وہاں بھی افلاس اور بھوک ہے تو اس کے لیے بھی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ فراہم کرنا ریاست کے ذمے۔ یہ ہے جو نظام خلافت تھا، وہ لفظ خلافت ہی آج جو ہے وہ بدنام ہو چکا ہے، اور کیا گیا ہے بدنام، بدقسمتی سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے جو ہے اس کو بدنام کیا، لیکن اصل رہا۔ اب اس وقت تو وہ بدنام ہوا، لیکن اس سے پہلے تو بدنام نہیں تھا، لیکن ہم اس نظام کو لانے کے لیے تیار ہی نہیں، آزادی مل گئی ہے اور ہو یہ رہا ہے افلاس اور فقر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بہت بڑی تعداد پاکستان میں ان کی ہے کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، یہ 50% سے بھی زیادہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ بھی نہیں ان کے پاس، کوئی سہولتیں نہیں۔ یہ ہے المیہ۔ ایک اہم خبر، اگرچہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی اللہ اعلم، شیرانی صاحب کا جو ایک بیان آ گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں اور عالمی خبر رسا ایجنسی رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل توہین رسالت کے قانون پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے۔ بہرحال بڑی عجیب و غریب بات کی ہے، اس کے اوپر کتنے سالوں سے جو ہے اس کو ہر انداز سے پرکھا گیا ہے اس معاملے کو، اور اب پھر وہ جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا توہین رسالت کے حوالے سے سزائیں بہت زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک بہت اچھا ادارہ تھا جو بنایا گیا تھا، اور 1956 سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اب یہ مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان، اس سے پہلے ہم انگریزوں کے قانون کے تحت جی رہے تھے، اور یہ ادارہ بتائے گا کہ کون کون سے قوانین غیر اسلامی ہیں اور ان کو پن پوائنٹ کرے گا، اور پھر ان قوانین کے جگہ متبادل قوانین جو اسلامی تعلیمات کے اور اصولوں کے مطابق ہوں وہ تجویز کرے گا۔ وہ کام وہ کر چکا ہے بہت پہلے، اس نے اپنا کام کیا، ایک زمانے میں اس میں بڑے اچھے چوٹی کے علماء ہوتے تھے، اب بہت عرصے سے جو ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے ادھر. پرویز مشرف نے اپنے دور میں لا کر بٹھا دیے ایسے لوگ جو منکرین سنت کے طبقے سے رہے, منکرین حدیث, ان کو لا کر بٹھا دیا گیا. لیکن یہ اپنا کام یہ اسلامی نظریاتی کونسل بہت پہلے کر چکی ہے. 700 سے زیادہ ملکی قوانین پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس نے کہ بھئی یہ غیر اسلامی ہیں. اس میں اس زمانے میں بڑے ٹاپ کے علماء ہوتے تھے اور اس اعتبار سے یہ ادارہ بہت ہی قیمتی ہم کہیں گے اس کو کہ تمام مکاتب فکر کی اس کے اندر جو ہے وہ نمائندگی تھی. دیوبندی مکتب فکر, بریلوی مکتب فکر, اہل حدیث مکتب فکر, شیعہ مکتب فکر, جماعت اسلامی سوچ, یہ سب کے سب جو ہے ان کی نمائندگی اس کے اندر رکھی گئی تھی اور ٹاپ کے علماء تھے اور انہوں نے مل کر کام کیا ہے اور بڑا وقیع کام ہے. وہ ملک کے تمام قوانین کو اگر اس کے مطابق آپ لے آئیں گے تو اسلام آ جائے گا اس کے اندر. اسی نے 1956 میں یہ 1960 کے شروع میں کہہ دیا تھا یہ پرائز بانڈ وغیرہ جو اسکیمیں ہیں یہ ساری سود ہے, حکومت کو ختم کرنا چاہیے. لیکن ان کا کام جو ہے وہ کہیں کوٹری کباڑ کوٹری میں پڑا ہوا ہے, کام کیا ہوا ہے سارا, بس ادارہ چلا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. بس یہ ہے اس وقت کی بدقسمتی اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ غیر محتاط باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو ہی توفیق دے کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے اور وہ نظام جو خلافت راشدہ والا نظام تھا جس کا حوالہ سب دیتے ہیں, ہم ہی نہیں دیتے غیر مسلم بھی دیتے ہیں. گاندھی نے بھی کہا تھا جب پہلی مرتبہ کانگریس کی وزارتیں بنی تھی کہ میں تمہیں اپنے وزیروں کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال دیتا ہوں, اب اس طرح سے جو ہے معاملات اس نظام کو چلانا ہوگا. تو یہ ایک مثالی روشن جو ہے طور جو ہماری تاریخ کا اور ہم اس کا تسلسل ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ اس حقیقی اسلامی نظام کو اس ملک کے اندر قائم کر سکیں تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ سٹریم لائن ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.